الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يأكلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا چنانچہ کیوں کوئی بستی ایمان نہ لائی اور اس کا پھر اس کا ایمان لانا اسے نفع دیتا, ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کے عذاب کو ٹال دیا اور ایک خاص وقت تک ان کو فوائد دنیا سے بہرہ مند رکھا. کفار کی اور ان کے معاملات کی بات چل رہی تھی تو اس زمن میں ایک تاریخی واقعہ سبق کے طور پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تباہ ہوئے ہلاک ہوئے تو ایمان کیوں نہ لائے, جبکہ انہوں نے آثار دیکھ لیے اپنے کردار کے. یہ بڑی عجیب بات ہے, دنیا میں جو کوئی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ پہلے دن زمین میں دھنس جائے یا تباہ ہو جائے, دنیاوی رسوائی اس پہ مسلط ہو جاتی ہے. اور ایک عجیب بات ہے, آپ نے خود دیکھا ہوگا تجربہ کیا ہوگا کہ بے شک لوگ اس کے منہ پر اس کو بڑا کہتے رہے, اس کی خوشامد کرتے رہے, لیکن کوئی بندہ دل سے اس کی عزت نہیں کرتا. لوگوں کو بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں, سینکڑوں لوگ ان کی خدمت پہ مامور ہو جاتے ہیں, ان کے خدام ہوتے ہیں, نوکر ہوتے ہیں, پہرے دار ہوتے ہیں, دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ان سے دل کی بات پوچھو تو وہ اسے بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں یا اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں, ان کے دل میں اس کی عزت نہیں ہوتی. اور یہ عذاب الہی اور اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے, یہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے, اللہ کریم اس پہ راضی نہیں ہے. پھر اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے, جب اس حد تک چلا جائے تو دنیاوی تباہی بھی مقدر ہو جاتی ہے. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت للعالمین ہونے کی ایک ادا ہے کہ حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد, آپ کی بعثت کے بعد اللہ نے قوموں پر اجتماعی عذاب اٹھا لیا, اور جیسے قومیں مسخ ہو جاتی تھی, بندر اور خنزیر بن جاتے تھے, قوموں کی قومیں غرق ہو جاتی تھیں, بستیاں الٹ دی جاتی تھیں, تباہ ہو جاتے تھے, وہ سارے عذاب دنیا میں سے ٹال دیے گئے. لیکن دنیا کی ذلت و خواری ان کا مقدر بن جاتی ہے. ہمارے جدید ذہنوں کے لوگ جو ہیں بڑے دانشور کہلاتے ہیں، خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، وہ بڑے دل و جان سے مغرب پہ نثار ہیں اور بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن عزت و آبرو اور آرام و سکون کے بارے میں اگر تھوڑا سا بھی غور کریں تو مغرب بالکل خالی ہے. کسی کے پاس رشتوں کی کوئی تمیز نہیں ہے، نفسہ نفسی زندہ ہیں اور ساری زندگی کبھی اطمینان کی ایک سانس انہیں نصیب نہیں ہوتی. لیکن شاید مادی دنیا کی روشنی نے لوگوں کی آنکھوں کو اتنا چندیا دیا ہے کہ اس طرف ان کی نگاہ ہی نہیں جاتی، اور مغرب کی طرف نگاہ کیا جائے گی؟ مغرب کی پیروی میں ہم لوگ وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو نچا کر سٹیج پر لوگوں کو بھی تماشا دکھاتے اور خود بھی بیٹھ کر تالیاں بجاتے. جب ہمیں خود اپنی آبرو کا پاس نہیں رہا تو دوسرے کسی بے آبرو کے حالات کو ہم کیا دیکھیں؟ اور یاد رکھیں، یہ صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں. کسی ایسے مسلمان جو اللہ کی اطاعت کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا، اس کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان بستیوں کو کیوں ایمان کی توفیق نہیں ہوئی؟ اگر یہ توبہ کر لیتے، ایمان لے آتے، اپنے آپ کو بدل لیتے، اپنے کردار کو بدل لیتے، تو اللہ انہیں عذاب سے معاف فرما دیتے. اور یہ توبہ کا وقت ہوتا ہے جب تک عذاب ظاہر نہ ہو جائے، برزخ منکشف نہ ہو جائے، فرشتے وغیرہ نظر آنا شروع نہ ہو جائیں، تب تک توبہ کا وقت کافر کے لیے بھی ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لے تو اللہ کریم قبول فرما لیتے. اور علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ مومن پر اگر برزخ منکشف بھی ہو جائے، فرشتے نظر بھی آنا شروع ہو جائیں، اس وقت بھی وہ توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. چونکہ مومن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے، فرشتوں کو دیکھے بغیر، آخرت کو دیکھے بغیر اس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے. کافر کا چونکہ ایمان ہوتا نہیں، تو جب عذاب نظر آ جاتا ہے سامنے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، برزخ منکشف ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایمان بالغیب درکار ہے جو اسے اس وقت تک نصیب نہیں تھا. جیسے فرعون کا قصہ گزرا کہ اس نے بڑا علل اعلان کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور اسی رب کو مانتا ہوں جس کو بنو اسرائیل نے مانا، اور میں مسلمان ہوتا ہوں. تو اللہ کریم نے فرمایا الان فقد اسیت، اب تو وقت گزر چکا، اب تو نے سب کچھ دیکھ لیا، عذاب ثواب دیکھ لیا، تو اب مانتا، اب ماننے کا کیا فائدہ؟ جب ماننے کا وقت تھا اس وقت تو نافرمانی کرتا رہا، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. لیکن ایمان کی یہ برکت ہے کہ مومن نے کفر سے تو توبہ نہیں کرنی، اس نے تو گناہ سے توبہ کرنی. تو اگر موت کے فرشتے بھی نظر آ جائیں، برزخ بھی منکشف ہو جائے، اس وقت بھی وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. ایمان کی اتنی برکت. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو بستیاں تباہ ہوئیں، یہ جو قومیں ہلاک ہوئیں، یہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اگر ایمان لاتے تو ان کو بھی ایمان کا لانا مومنین کی طرح نفع دیتا، عذاب سے بچا لیتا، رسوائی سے اور تباہی سے بچا لیتا. ہاں، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عراق اور موصل کے علاقے میں نینوا نام کی ایک بستی تھی، ایک لاکھ کے قریب کی آبادی تھی جس کی طرف وہ مبعوث ہوئے. لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، تنبیہ فرماتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا لوگوں نے نہیں مانا تو وہ وقت آ گیا کہ آپ کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ ان پر 3 دن میں عذاب آ جائے گا. انہوں نے بستی کو آگاہ کر دیا اور خود بحکم الہی بستی چھوڑ دی، نکل گئے. بستی والوں نے جب دیکھا کہ آسمان پر تاریکی سی چھانے لگی ہے تو وہ ڈر گئے اور ان کے بڑوں نے کہا کہ بھئی یونس علیہ السلام کو دیکھو، اگر وہ بستی میں ہے تو پھر یہ قدرتی کوئی عمل ہے، لیکن اگر انہوں نے بستی چھوڑ دی ہے تو یقیناً یہ عذاب الہی ہے جو آ رہا ہے، ہم تباہ ہو جائیں گے. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بستی میں تلاش کیا، جب نہ پایا تو انہوں نے کہا مرد، عورتیں، بچے سب باہر نکلو اور گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کرو اور یونس علیہ السلام کی بات مان لو جو اب تک ہم نے نہیں مانی. چنانچہ وہ سارے باہر نکل گئے، اللہ کریم سے توبہ کی، اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لائے. اللہ کریم نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور وہ تاریکی چھٹنا شروع ہو گئی، عذاب ہٹ گیا. جیسے ارشاد ہے، لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ذلت کا عذاب ان سے ہٹا دیا جو دنیا میں انہیں تباہ کرنے کے لیے تھا اور ذلیل کرنے کے لیے تھا. ومتعناہم الی حین، اور وقت مقرر تک، ایک خاص وقت تک جب تک ان کی زندگی مقدر تھی انہیں پھر مہلت دے. لیکن وہ جو مہلت مل گئی، شرط اس میں پھر یہی تھی کہ ایمان لائے ہو تو میرے نبی کی اطاعت کرو. اور فرمایا اللہ ایسا کریم ہے اور ایسا قادر بھی ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر اللہ کریم چاہتے تو ان کی مرضی کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ چاہتے تو دنیا کا ہر فرد ایمان لے آتا. لیکن صورت یہ ہے کہ اس ایمان لانے کو اللہ نے بندے پر چھوڑ دیا ہے، انسان کو شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، حتیٰ کہ معرفت حق کی استعداد دی ہے جو سوائے انسان کے اور کسی کے پاس نہیں، نہ فرشتوں کے پاس ہے نہ جنوں کے پاس ہے. ایک انسان اور بشر، اولاد آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت دی گئی کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. اب ان کے سامنے یہ استعداد دے کر دنیا کو بسا دیا، دنیاوی عہدے، دنیاوی دولت، دنیاوی رشتے، دنیاوی لالچ، دنیاوی وقار، یہ بے شمار بہت خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں. ان چیزوں نے اسے ایسے دھوکے میں رکھا تو وہ انہی پر فدا ہو گیا اور حق کی تلاش چھوڑ بیٹھا. لیکن اللہ ایسے کریم ہے کہ زندگی میں جب کبھی کسی کو یہ ہوش آ جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اور میرا نامہ اعمال کیا ہے، مجھے توبہ کرنی چاہیے، اور خلوص سے، دل سے، دل کی گہرائی سے، پورے خلوص نیت سے وہ توبہ کرے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور نیکی کی توفیق ارزاں کر دیتے ہیں. اگر اللہ نے اپنی پسند سے یہ زبردستی منوانا ہوتا تو کسی کی کیا مجال ہے کوئی انکار کرتے ہیں. لیکن اس ماننے نہ ماننے کو انسان کے اختیار پہ چھوڑ دیا اور یہی انسان کی آزمائش. افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں کو زبردستی منوا سکتے ہیں؟ جب اللہ کریم نے زبردستی نہیں منوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب آپ لوگوں کو کوئی زبردستی منوا سکتے ہیں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اس بات سے بہت دکھی ہوتا تھا کہ یہ میری بعثت کے بعد بھی پھر یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، انہیں بچ جانا چاہیے، انہیں اللہ کی گرفت سے بچنا چاہیے، انہیں میری بات، تو حضور کو دکھ ہوتا تھا کہ اتنی محنت، اتنے رات دن کے مجاہدے، اتنی تبلیغ اور اتنی مشقت کے بعد یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا اللہ نے اگر زبردستی منوانا ہوتا تو وہ خود منوا لیتا، کس کی مجال تھی کہ وہ انکار کرتا؟ یہ ماننا نہ ماننا اللہ نے انسان پر چھوڑ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا، جو نہیں مانتے انہیں نہ ماننے کا اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر ماننا چاہیں تو ماننے کا اختیار بھی ان کے پاس، اگر نہیں مانتے تو اپنے نہ ماننے کا انجام وہ خود بھگتیں گے۔ یونس علیہ السلام کی بستی جب مان گئی تو عذاب ٹل گیا، لیکن انہوں نے واقعی مان لیا، اب انہیں تلاش شروع ہوئی کہ یونس علیہ السلام کو تلاش کرو اور ان سے دین سیکھو اور ان کا اتباع کرو۔ ادھر یونس علیہ السلام چونکہ بستی چھوڑ چکے تھے، بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تاریک گھٹائیں جو آ رہی تھیں وہ تو چھٹ گئی ہیں اور عذاب ہٹ گیا ہے، تو انہوں نے خود سے اندازہ فرمایا کہ اب میں واپس جاؤں گا تو لوگ اور توہین کریں گے میری بھی، دین کی بھی، میرے پیغام کی بھی، کہ وہ آپ کا عذاب کہاں ہے اور وہ تو چلا گیا، حالانکہ لوگ تو توبہ کر چکے تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے دور نکل جانا چاہیے، اب یہ فیصلہ ان کا اپنا تھا اور اس میں کوئی نافرمانی یا گناہ نہیں تھا، چونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے خطا نہیں ہوتی، لیکن چاہیے یہ تھا کہ وہ فیصلہ از خود نہ کرتے، اللہ کریم سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں اب واپس جاؤں قوم میں یا کہیں اور چلا جاؤں۔ انہوں نے کہیں اور جانے کا فیصلہ کر لیا اور کشتی نما جہاز ہوتے تھے بڑے بڑے، اس میں سوار ہو گئے، عین سمندر میں جا کر وہ جہاز کھڑا ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ کسی کا کوئی غلام ہے جو بھاگ آیا ہے، وہ اس جہاز میں، اس وجہ سے جہاز رک گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے اللہ کریم سے اجازت لینی چاہیے تھی، میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا، یہ اللہ کریم کو پسند نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، اس طرح آپ کے کہنے سے نہیں ہوتا، جتنے مسافر ہیں ان کے ناموں کا قرعہ ڈالیں گے، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اس کی بات کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے دو تین مرتبہ قرعہ ڈالا، ہر بار یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا، انہوں نے آپ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، جہاز چلا گیا۔ سمندر میں پھینکا تو اللہ کریم نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی بھی کوئی اتنے بڑے قد کی تھی، قد کاٹ کی، کہ جس نے انہیں نگل لیا، ایک ہی لقمہ بنایا نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے بغیر کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جو معبود برحق ہو، جس کی اطاعت کی جائے، جس سے امید رکھی جائے۔ سبحانک تو پاک ہے یا اللہ، انی کنت من الظالمین، میں ہی غلطی کر چکا ہوں، یہ میری غلطی ہے۔ اللہ کریم نے قبول فرمائی، مچھلی کو حکم دیا، اس نے کنارے پر آ کر نگل دیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتے لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن وہ مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھائے جاتے ہیں. اس میں ایک عجیب بات سمجھ آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے وجود مبارک کس طرح سلامت رہتے ہیں. یہ قرآن فرماتا ہے جس مچھلی کے پیٹ میں تھے اگر اللہ آپ کی بات قبول فرما کر اور آپ کی توبہ قبول فرما کر آپ کو باہر زمین پہ مچھلی کو نگلنے کا حکم نہ دیتے اور وہاں ان کا وصال ہو جاتا، فوت ہو جاتے، تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. نہ صرف یعنی نبی کا وجود سلامت رہتا جس مچھلی کے پیٹ میں تھا، وہ بھی قیامت تک سلامت رہتا. یاد جن لوگوں کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ نبی اللہ کا جب دنیا سے چلا جاتا ہے قبر میں چلے گئے تو سب مردے ایک ہو گئے، سب مردے ایک جیسے نہیں ہوتے. ہر مرنے والے کی حیات باقی رہتی ہے. موت بدن سے روح کی جدائی کا نام ہے. روح کسی کا نہیں مرتا، روح کو موت نہیں آتی، ارواح نہیں مرتی. ایک گناہ حیات کافر کو بھی نصیب ہوتی ہے جس سے وہ اگر اس کی روح بھی مر جائے تو پھر عذاب برزخ کا کس کو احساس ہوگا. بدن کے ذرے ذرے کو جل جائے یا مٹی کھا جائے یا کسی اور صورت میں بن جائے، مادے کی کوئی صورت، ذرے ذرے کو وہ عذاب پہنچتا ہے اور محسوس ہوتا ہے، اور روح کو سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے، اس کا ادراک باقی رہتا ہے. انبیاء کے متبعین جو ہوتے ہیں اور نبی کی اطاعت میں جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں، فرمایا ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. یہ جو زندگی کا جھگڑا اور یہ حیات برزخ پہ بحث ہوتی ہے، انکار کرنے والے دنیاوی زندگی کو سامنے رکھ کے بحث کرتے ہیں. دنیاوی زندگی تو ختم ہوگی، اس پر بحث کی کیا ضرورت ہے؟ جب موت آئی دنیاوی زندگی ختم ہو گئی. برزخ میں بھی ایک نئی حیات ہے، جو مرتا ہے وہ جی اٹھتا ہے. موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ، شام زندگی، صبح دوام زندگی. موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ابدی زندگی کی ابتدا ہے. یہ زندگی تو عارضی تھی، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی کی ابتدا ہے. اب اس میں شہداء کے ارواح کا تعلق بھی وجود مبارک سے اتنا ہوتا ہے کہ ان کے وجود خراب نہیں ہوتے. مسجد نبوی کی توسیع کے وقت 1974 میں بعض صحابہ کے وجود عالی بھی نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا مزار بھی صاف کر کے مسجد نبوی میں شامل کر دیا اور وجود عالی نکال کر جنت البقیع میں منتقل کر دیے گئے. 14 صدیاں گزر چکی تھیں، وجود تر و تازہ تھے اور ایسے تھے جیسے بندہ سو رہا. تو کل کیوں 1974 کی بات ہے، اس سے پہلے بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں سے صحابہ کے وجود نکلے اور سالم نکلے اور بالکل زندگی اس طرح تھی. روضہ اطہر کی جب بنیاد ڈالی گئی، یہ جو لوہے کا جنگلہ ہے یہ بنایا گیا، تو یہ بہت گہرا بنیاد کھودی گئی. اس کھدائی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پاؤں مبارک ننگا ہوگا، اس پہ چھوٹی سی کدال لگ گئی تو خون نکلا. تو وہ حیات برزخی ہے بے اعتبار مقام کے، بے اعتبار غذا کے، بے اعتبار اوقات کے، بے اعتبار آرام کے. جتنے لوازمات ہیں وہ برزخ کے ہیں. بدن کے ساتھ روح کا ایسا تعلق ہے جیسا دنیا میں تھا، بلکہ اس سے مضبوط تر کہ دنیا کی تمام فکریں اس میں نہیں ہیں، صرف اللہ کے ساتھ تعلق. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، اور بحث کی کیا ضرورت ہے؟ جسے اللہ شعور دے اسے سمجھ آ جاتی ہے، جس کی قسمت میں ایمان نہ ہو وہی بات چل رہی ہے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. تو فرمایا یہ بھی لوگ اگر توبہ کرتے تو یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح ان کی توبہ ہم قبول کر لیتے، برزخ کو دیکھنے سے پہلے، عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لیتے تو ہم کفر سے توبہ قبول کر لیتے. اور ایمان ایسی دولت ہے کہ مومن کو یہ چیزیں نظر بھی آ جائے توبہ کرے توبہ قبول ہو جائے. اور پھر جب تک ان کی زندگی تھی، مقرر تھی، اس وقت تک ہم انہیں مہلت دے دیتے. چونکہ قضاء دو طرح کی ہوتی ہے، قضاء معلق اور قضاء مبرم. قضاء مبرم ہوا ہے جو اللہ نے طے کر دیا کہ اس کی زندگی فلاں لمحے ختم ہو جائے گی اور یہ برزخ میں منتقل ہو جائے گا، اسے کوئی نہیں آگے پیچھے کر سکتا، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ کریم استثناء بھی رکھتے ہیں جسے قضاء معلق کہتے ہیں، جسے انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں ہینگنگ ڈیسیجن. وہ انسان کے کردار پہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی برائیاں اتنی بڑھ گئیں تو پھر وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا غرق ہو. تو یہ قوموں کی قومیں جو غرق ہوئیں وہ قضاء معلق سے ہوئیں. اگر توبہ کرتی تو قضاء معلق ٹل جاتی اور قضاء مبرم کے آنے تک انہیں مہلت مل جاتی، اور اگر اللہ چاہے تو دنیا میں سارے زبردستی منوانا ہو تو پھر کون انکار کر سکتا ہے. لیکن یہ انسانوں کی پسند پہ چھوڑ دیا گیا ہے. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان بھی تو نہیں لا سکتا. اب عام آدمی تو یہاں یہ بھی کہے گا کہ اگر اللہ اجازت نہیں دیتے تو پھر نہ ماننے والے کا کیا قصور. لیکن یہ سوال کی وضاحت قرآن میں جگہ جگہ کر دی گئی ہے کہ جب بندے کے دل میں یہ امنگ اٹھتی ہے، یہدی الیہ من ینیب، جو دل کی گہرائی سے متوجہ اللہ ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اسے ایمان بھی نصیب ہو جاتا ہے، عمل بھی نصیب ہو جاتا ہے. مفسرین کرام نا اس طرح کی آیات کے تحت لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کریم اسے ایسے بندوں سے ملوا دیتے ہیں جو اس کی دینی تربیت کرتے ہیں، ایمان کے حقائق سے آگاہ کرتے ہیں، اعمال کی صورت سے آگاہ کرتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. لیکن کوئی اپنی جگہ فرعون بنا رہے، اکڑا رہے، یا دنیا کے لالچ کے پیچھے بھاگتا رہے اور اقتدار کی ہوس میں مبتلا رہے، یا دولت جمع کرنے کا جنون اس پہ مسلط ہو، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. اور یہ جرم بھی کتنا بڑا ہے، اس انداز سے دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے قرآن، اپنی کتاب نازل فرمائی، اپنا رسول، رسولوں کا بھی امام مبعوث فرمایا، تو بندہ نہ اس کتاب کی سنے نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنے، تو بجائے خود یہ جرم کتنا ہے، پھر اللہ اسے کیوں توبہ کی توفیق دیں گے. احساس سے گناہ ہو جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے اور مجھے وہ ماننا چاہیے، تو توفیق بھی عطا فرما دیتے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور ایسے بے وقوف جو عظمت الہی اور آخرت کو نہیں مانتے، اللہ ان بے وقوفوں پر کفر کی گندگی ڈالتے رہتے. آج کل ہمارے ہاں پھر لوگوں کو امید ہے نیا الیکشن ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانے ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن لگی ہوئی ہے پوری قوم، اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی سنتے ہیں، بڑے بڑے دعوے لوگ کر رہے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کبھی آپ میں سے کسی نے اخبار میں پڑھا ہو، ٹیلی ویژن پہ سنا ہو کہ کسی امیدوار کسی لیڈر یا کسی سو کارڈ بڑے آدمی نے کبھی کوئی اللہ رسول آخرت کا نام بھی لیا؟ آپ کا یہ کام کر دیں گے, آپ کا وہ کام کر دیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم قوم کو اللہ سے آشنا کر دیں گے, ہم قوم کو حضور کا اتباع جو ہے وہ سکھا دیں گے, ہم قوم کی تربیت کریں گے کہ وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے غلام اور اس طرح کے مسلمان بن جائیں. کبھی کسی نے کہا؟ کسی کو یاد تک نہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں, مجھے حیرت ہوتی ہے کیسے کیسے دعوے یہ کر رہے ہیں اور سب جھوٹ بول رہے ہیں. جب وقت آئے گا تو پھر وہ اپنے مفاد میں بہہ جائیں گے. یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں, کب سے ہم دیکھ رہے ہیں, 65-66 برس ہونے کو ہیں, دیکھ رہے ہیں. یہ بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں, جب وقت آتا ہے تو وہ وعدے بھول جاتے ہیں. ہر کوئی اپنے پیٹ کے لالچ میں اور اپنے اقتدار کے لالچ میں اور آگے پیچھے گاڑیوں کی قطاروں کے لالچ میں اور جھنڈے کے لالچ میں لگا ہوا ہے. کسی کو اللہ کا نام. اچھا, کل میں ایک جماعت کا دیکھ رہا تھا منشور تعلیم کے معاملے میں. تعلیم کے معاملے میں اگر ہماری حکومت آئی تو ہم دینی مدارس کی تعلیم کی اصلاح کر دیں گے. یہ کل ایک ٹیلی ویژن پہ منشور چل رہا تھا کہ یہ جو دینی مدارس ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, اللہ رسول کا نام لیتے ہیں, ان کو ٹھوک ٹھاک کر سیدھا کریں گے. اب یہ بات میں نے ٹیلی ویژن پر سنی ایک سیاسی جماعت کے منشور کی. ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی, یہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں, کہ دینی مدارس کو سیدھا کیا جائے. تو مجھ سے بھی پوچھا گیا تو میں نے عرض کیا کہ دینی مدارس جو کر رہے ہیں وہ تو انہیں کرنے دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ دینی مدارس کو بھی چاہیے کہ جہاں دینی تعلیم دیتے ہیں وہاں دنیاوی تعلیم بھی دیں, دینی تعلیم جاری رکھیں لیکن بچوں کو کچھ دنیاوی فن بھی سکھائیں, انہیں کو کمپیوٹر کی تعلیم دیں, انہیں کو ویلڈر ہی بنا دیں, انہیں کو لوہار درخان بنا دیں, انہیں کوئی فن دنیا کا سکھا دیں کہ وہ دنیا داروں کے محتاج نہ ہوں, اپنی روزی پیدا کر سکتے ہوں. یہ ہمارے ہاں یہ کمی بڑے عرصے سے آ رہی ہے اور اسے اب دور ہونا چاہیے کہ دینی مدارس سے نکل کر لوگ بھی جرنیل بنے, پولیس افسر بنے, دوسرے شعبوں میں آگے آئیں, میدان عمل میں آئیں, تجارت کریں, کاروبار کریں, کاشتکاری کریں اور اپنی قوت بازو سے روزی پیدا کریں. یہ درست ہے, یہ ہونا چاہیے. اور تب سے الحمدللہ دینی مدارس نے اس طرف توجہ کی اور اب آپ کو دین کے فارغ التحصیل علماء آپ کو ایم اے پاس کیے ہوئے بھی ملتے ہیں, بی اے پاس بھی ملتے ہیں, اس طرف بھی رجحان ہو گئے. لیکن میں نے کہا اگر آپ نے تعلیم کے معاملے میں کام کرنا ہے تو اپنی آپ دنیاوی جو آپ کے مدارس ہیں ان کی اصلاح کریں. ان میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ غلط ہے. انگریزوں نے مسلمانوں کی تاریخ مسخ کر دی, انہیں ظالم اور جابر لکھا, اس کی اصلاح کریں اور انہیں پڑھائیں. ان دنیاوی مدارس میں بنیادی ضروری اسلامی واقفیت انہیں دیں. بچہ پرائمری تک پڑھے تو کم از کم اسے وضو کرنا, نماز کے اوقات, نماز کی نیت, نماز کی عبادت یہ آتی ہو. مڈل پڑھ جائے تو کچھ اور احکام اسے آ جائے, میٹرک ہو جائے تو اس سے زیادہ احکام و فرائض سے واقف ہو جائے, اور اگر بی اے کر جائے تو روزمرہ کی زندگی میں اسے کچھ پوچھنا نہ پڑے, وہ خود اس پر عمل کر سکے. اس پہ پھر بڑی بحث ہوئی. ماہرین تعلیم کو دیا گیا, ماہرین تعلیم نے رد کر دیا کیونکہ وہ خود انہوں نے دین سے انہیں پتہ ہی نہیں تھا دین کیا بلا ہے, تو دین کو قبول, تو دین سے تو ڈرے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ شاید دین کوئی بڑی قید ہے اور ہم پر پتہ نہیں کیا قید آ جائے. اب اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں, کوئی حلال حرام نہیں پوچھتا, اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں, کوئی جائز ناجائز نہیں. دین آئے گا تو یہ پابندیاں لگ جائیں گی. انہوں نے انکار کر دیا. میں نے زال اکمر ہم سے کہا کہ ہم نصاب بناتے ہیں اور ہم یہ تجربہ عملاً شروع کرتے ہیں، اور اگر ہم نے پڑھا لیا تو پھر تو آپ کا سارا ملک بھی پڑھا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ شروع کریں. چنانچہ ہم نے یہ سکارا اکیڈمی اور اس کا سلیبس بنایا. وہ بیچارے افتتاح کرنے بھی آئے لیکن اس کے تین چار ماہ بعد وہ تو شہید کر دیے گئے. الحمدللہ ہم اپنے اس مشن پہ قائم ہیں، اور اب سکارا کے پڑھے ہوئے بچے فوجی افیسر بھی ہیں، کرنل کے رینک تک پہنچ چکے ہیں، ایس پی بھی لگے ہوئے ہیں، وکیل بھی ہیں، کاروباری حضرات بھی ہیں، بڑی بڑی ملٹا کمپنیوں میں ملازم بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، اور دین بھی جانتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں. بلکہ فوج میں میں نے دیکھا ہے کہ جتنے ان کے بہت سینسٹیو اپارٹمنٹ ہوتی ہیں وہ ان افسروں کو دیتے ہیں جو سکارا اکیڈمی سے گئے. انہیں پتا ہے کہ یہ دیانتداری سے کام کریں گے. تو دنیا کی چمک میں ہر کوئی بھول جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اس لیے فرمایا ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، عظمت الہی کا اقرار کریں، صداقت پیغمبر کا اقرار کریں، تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق بھی دے. اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے، اور زندگی بھر ان پر گندگی اچھلتی رہتی ہے. اب یہ جو لوگ دین کا نام نہیں لیتے یہ بڑے بڑے لیڈر ہیں، لیکن جہاں مذاکرے میں ایک بندہ بیٹھا ان کی تعریف کر رہا تھا، ساتھ تین بیٹھے ان پر گندگی اچھال رہے ہوتے. ایک بندہ انہیں بڑا لیڈر بار، دوسرا کہتا ہے یہ تو چور ہے، سالہ بینک کے پیسے کھا گیا، ادھر سے کھا گیا، فلاں رقم اس کے ذمہ ہے، عدالت نے فلاں جگہ اس کو پکڑا تھا. تین چور چور کر رہے ہوتے. اور یہی اصول ہے قدرت کا، فرمایا وہ یہ جالو رس الذین لا یاکلون. یہ جو بے وقوف ہیں نا، جو دین کو اہمیت نہیں دیتے اور دنیا کو اہمیت دیتے، اللہ نے فرمایا یہ بے وقوف. دین ابدی نعمت ہے، اور دنیا کو نعمت ملے بھی تو وہ وقتی ہے، اور پوری طرح بندہ اسے استعمال بھی نہیں کر سکتا. دولت مل جاتی ہے، ادھر سے کوئی مرض ایسا چمٹا دیتا ہے کہ روکھی سو روٹی کھاتا ہے، کھانا نصیب نہیں ہوتا، کھائے بھی تو چھوڑ کے مر جاتا ہے، پڑی رہ جاتی ہے دوسروں کے لیے. تو فرمایا یہ بے وقوف ہیں، اور ان بے وقوفوں کی دنیا میں سزا یہ ہوتی ہے کہ ان پر گندگی اچھلتی رہتی ہے، لوگ انہیں چور چور کرتے رہتے ہیں، برا برا کہتے رہتے ہیں، اور یہ ہم روز دیکھتے ہیں اخباروں میں بھی، ٹی وی پر. فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. میرے حبیب ان سے کہ یہ ذرا غور تو کرو، کتنے عجائبات آسمانوں میں، سیارے، ستارے، یہ جو سامنے مادی آنکھوں سے نظر آتے ہیں، یہ کتنے عجیب چیزیں ہیں. ان کی حرکات کے اثرات زمانے پر، موسموں پر، چیزوں کی روئیدگی پر، نوع حیات پر، کیسے کیسے عجیب اثرات ان کے مرتب ہوتے ہیں. والارض، زمین پر دیکھو کتنے کتنے عجائبات ہیں. ایک بارش برستی ہے تو خربوں تنکے نکلتے ہیں گھاس کے، اور ہر تنکا گل بکف ہوتا ہے. بارش ایک ہے، زمین ایک ہے، ہر پھول کا رنگ جدا ہے، اس کی شکل جدا ہے، بناوٹ جدا ہے، خوشبو جدا ہے، تاثیر جدا ہے، اثر جدا ہے. کیا کیا کچھ روئیدگی زمین سے نکلتی ہے، کتنے جانور پیدا ہوتے ہیں، کتنے مرتے ہیں. ایک درخت کے پتے گننا چاہیں تو آپ نہیں گن سکتے، تو چند دنوں میں جھڑ جاتے ہیں، پھر چند دنوں میں اس سے زیادہ نکل آتے ہیں. کون کرتا ہے یہ سارا؟ یعنی آسمانوں تک جہاں تک آپ کی مادی ریسرچ نگاہیں یا آپ کی مشینیں کام کرتی ہیں، زمین پر جہاں تک تمہاری مادی تحقیق چلتی ہے، کر کے دیکھو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ اس سارے نظام کو کون کوئی تو ہے جو اس سارے کو چلا رہا. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، فرمائیے دیکھو آسمانوں میں اور زمین میں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن جو ایمان ہی نہیں رکھتے، اللہ اللہ کے رسول پر یقین ہی نہیں رکھتے، انہیں پھر یہ نشانیاں اور یہ چیزیں کیا کام دیں؟ یہ تو سب چیزیں اس کے لیے ہیں جس میں نور ایمان ہو، اور ان سارے عجائبات کو دیکھ کر وہ اپنے کردار کی اصلاح کرے، توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، نیکی کی طرف جائے، برائی چھوڑ دے، لیکن بنیادی طور پر کسی میں ایمان ہی نہ ہو. اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ کے ذمہ بات پہنچانا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. جو آپ کی بات نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیا اس تباہی کے انتظار کر رہے ہیں جس طرح نہ ماننے والی پہلی قومیں تباہ ہوں؟ اگر ایسا ہی ہے تو آپ فرما دیجئے قُلْ فَانْتَظِرُوا، لوگوں پھر انتظار کرو، دیکھو انجام کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے. انی معاکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، میں بھی دیکھوں گا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے اور نیکی اور اللہ کی اطاعت کا انجام کیا ہوتا ہے. اگر تم نے یہی ٹھان لی ہے اور تمہیں کوئی خیال نہیں ہے اللہ کی اطاعت کا، عظمت الہی کا، آخرت کا کوئی تصور نہیں رہا تمہارے پاس، تو پھر انتظار کرو اللہ کی گرفت کا. انی معاکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ انجام کیا ہوتا ہے. تو برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ایسا بڑا جرم ہے کہ بندے کے باطن سے دوزخ کا تعلق جڑ جاتا ہے، اندر بھابھڑ بلنے لگتے ہیں، اور جس کو پوچھے وہ کہتا ہے میں بڑا دکھی ہوں. کیوں تم کیا دکھی ہو؟ اگر کوئی دنیا سے گزر گیا تو اس کا وقت پورا ہو گیا، اس نے جانا ہے. اگر کوئی آ گیا تو اس کی آمد کا وقت تھا، اس نے آنا ہے. مفلسی غربت آ گئی تو الحمدللہ اس نے آنا ہوگا، یہ دن پھرتے رہتے ہیں. دولت آ گئی الحمدللہ، جائز وسائل سے آئے، حلال ذرائع سے آئے، اس میں گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول سے تعلق نہیں ہے، لہذا ہر چھوٹی بڑی بات گھبراہٹ لے آتی ہے، پریشانی لے آتی ہے، اور بندہ ساری عمر رات دن تڑپتا ہی رہتا ہے. اور پھر شکوا اللہ پر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ، میں نے لوگوں کو معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ زندگی میں کون سا اچھا کیا، ہم تو ساری عمر دکھ ہی بھگتتے. اور یہ کون نہیں سوچتا کہ اللہ نے تو تمہیں سکھوں کا، آسانیوں کا راستہ بتایا، تم وہ چھوڑ کر خود دکھوں کی طرف گھسے جا رہے ہو تو دکھ ہی بھگتو گے. یہ تو تمہارا فیصلہ ہے کہ تم نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر دکھ ہی دکھ ہے. تو فرمایا اگر بات نہیں مانتے ہو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر اس وقت کا انتظار کرو. میں بھی انتظار کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں تم کہاں پہنچتے ہو. اور لوگ ہم اس قدر غافل ہیں، ہم ہر کوئی اعلان کر رہا ہے میں اگلا وزیر اعظم، میں وہ پتا ہے یہ بھی نہیں کہ اگلی سانس آئے گی یا نہ آئے گی. ابھی تک تو اس ملک میں یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں کہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، درجن بھر وزیر اعظم بنے پھرتے ہیں، اور پتا یہ بھی نہیں کہ کل ہوگا کیا، کل ہونے والا کیا. اللہ معاف کرے اور اللہ بہتر کرے، اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق دے، یہ بھی اسی کا کام، ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔